الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہیں آپ کا مدنی چینل نہیں بلکہ یہ ہے مسائل کا حل، نگران شورا کا سلسلہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور خلیل بھائی ہوتے ہیں جو اپنے نسخے، حکیمی نسخے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ جنید بھائی ہوتے ہیں، یہ ہمیں روحانی علاج دیتے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ یو کے سے ہوتے ہیں، وہ ماہر نفسیات ہیں الحمدللہ، وہ بھی اپنی ایکسپرٹ رائے ہمیں دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کامران بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ سب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نگران شورا ہوتے ہیں۔ کچھ کالز کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟
جو آپ فرماتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے۔
اوکے۔ اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مدنی پھول مدنی نکات گائیڈنس ریکوائرڈ تھی کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمارے معاشرتی اور معاشی جو ماحول ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک مبلغ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بہترین اور سنہری اخلاقیات کو اپنائے گا تو اس کے کیا فروٹ فل ریزلٹ ہوں گے، اس میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معاشرتی طور پر جو اخلاق کے جو مثبت اثرات ہیں اس کا واضح انداز تو یہی ہے کہ آپ جب کسی کے آگے مسکراتے ہیں تو سامنے والا آپ کے آگے بھی مسکراتا ہی ہے۔ آپ کو ایک تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ سڑک پر جاتے جاتے کوئی حادثہ ٹائپ کی چیز ہو جائے اور کوئی آپس میں ٹکراؤ سا پیدا ہو جاتا ہے تو سامنے والا جیسے غصے سے دیکھے تو آپ مسکرا کے یوں کر دیں، وہ بالکل کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بالکل نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں آتا، وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں آپ کسی کو راستہ دے دیں، یہ جاتے جاتے آپ کو یوں کرتا ہوا چلا جائے، خالی شکریہ جیسا آواز، شکریہ جیسا ایک اشارہ کر دیا، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ آدھے گھنٹے تک تو گاڑی چلانے میں مزہ آئے گا یار، کہ کوئی کام ہوا ہے۔ تو یہ جو اچھے اخلاق، اچھا کردار، مسکراہٹ، یہ معاشرے کو خوبصورت بناتے۔ جیسے پھول کھلتا ہے نا کلی سے، ایسا جیسے مسکراہٹ چاہتی نا تو پھول کھلائے اور آپ ارد گرد جیسے خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ میں بڑی برکتیں اور بڑی اس میں وہ فوائد عطا فرمائے۔ رہی بات مبلک کی، تو مبلک ظاہر معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، تو مبلک جو معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری جس کے کندھوں پر ہے، خود اس کا با اخلاق ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کو مکاری میں اخلاق کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان کے تو اخلاق کی تعریف قرآن کہتا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ حسن اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ مبلک کو ڈیفینیٹلی مسکراہٹ اور اخلاق ان دونوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جب آپ بیان کرتے ہیں تو بیان میں اس طرح نیکی کی دعوت دیتے، نیکی کی دعوت میں موضوع کے مطابق آپ کا انداز، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ کا رکنا، آپ کا بولنا، آپ کا ٹھہرنا، آپ کا اتار، آپ کا چڑھاؤ، یہ ایک موضوع کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، یا فیلنگز کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ ایسے ہی بیان نہیں کر رہے ہوتے، فیلنگ کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ جب بیان فرماتے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی، بڑی کیفیت ہوتی تھی، مگر بیان کے وجہ سے ممبر سے تشریف لاتے اور صحابہ کرام میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو بالکل حشاش بشاش انداز میں آپ تشریف فرما ہوتے، یعنی کہ فوراً اس کیفیت کو تبدیل فرما دیتے تھے آپ. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ چاہ رہے، اب میں اس کو بیٹھا ہوا ہوں اور میں والا وہ جوش اور یوں میں کروں تو کچھ بھی، اگر آپ بھی سنتے ہو گے یار آج کیا ہو گیا اس کو، تو ایک بیٹھک ہوتی ہے، آپس کی گیدرنگ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں انداز مختلف، بیان میں انداز مختلف، جنت جہنم خوف خدا عذاب الہی اور اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. تو نارملی جب بھی مبلغ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، ایون کے گھر کے اندر بھی، تو وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. یہ تھا.
اچھا میں اس میں عرض کروں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا مبلغین جو ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، گھر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خود میڈیکلی یعنی فزیکلی، تو اب ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی. تو اب جیسے مثال دے رہا ہوں آپ لوگ ہیں یا اور جو ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں، یا اب آپ لوگوں سے تو یعنی یوں سمجھے کہ لوگ ہر وقت ہی یہ تقاضا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی ملیں تو اس طرح کی مسکراہٹ. جو عام مبلغین ہیں ان کے ساتھ میں نے جس طرح کا زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کیا جو ہے وہ کرے؟ اب گھر کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اب لوگوں سے جو ہے وہ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو ایسے میں یہ کیسے جو ہے وہ
آپ یہ سوال اتنی پریشانی میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ایسا لگ رہا جیسے دو آس پاس پڑوسیوں کا بھی پریشانیوں کا بوجھ بیچارے کو لاد دیا گیا. اصل میں آپ کو عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ریسپشن پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریسپشنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، آنے والے کو ویلکم کرنا، مسکرا کر بات کرنا. اچھا وہ بھی انسان ہی ہے، دوم والا تو آدمی ہے، نہ دوم والا آدمی ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹ اس کے بھی گھر کے مسائل ہوتے ہیں، ہوتے ہوں گے. کسٹمر سروس پر جو لوگ ہوتے ہیں،
سیلز والے، مارکیٹ
سیلز مین، وہ بھی اگر ایگزیکٹو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، سیلز ایگزیکٹو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، مگر کچھ نہیں کچھ نہیں، کم از کم ایٹ دا ٹائم آف ڈیوٹی وہ اپنا کام کریں گے، وہ مسکرائیں گے. اچھا وہ تو اتنی مطلب ان کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہمارے اکبر حسین صاحب تو فرما رہے ہیں کہ وہ بےچارہ پریشان ہوتا ہے کیا کرے. یہ تو وہ کاؤنٹر پرسن لوگ ہوتے ہیں جو کاؤنٹر پر بیٹھتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تو آنے والے لوگ بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہوتے ہیں.
سر ان کی یہ تو نوکری ہے نا، یہ
ہمیں یہی آ رہا تھا. تو ان کو چونکہ اپنے اس کام پر پیسے مل رہے ہیں،
صحیح،
تو انہوں نے اپنے تمام تو دکھ دردوں کو بالائے تاک ڈال کے، یعنی کہ نظر انداز کر کے بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے تاکہ میری فرم راضی رہے.
صحیح.
ایک مسلمان کو چاہیے کہ میرا رب راضی
ہے.
ٹھیک ہے، انہیں پیسہ ملتا ہے تو ہمیں تو جنت پر نظر رکھنی ہے نا، اور اخلاق پر نظر رکھنی ہے. تو یہ ہوتا ہے، دیکھو ابھی ہمارے خالی بولنے کی دیر ہوگی آپ کو، ڈاکٹر جی مسکراتے ہوئے نظر آ رہے گے انشاءاللہ تعالی، خالی بول رہے گا آگے. یہ ہوتا ہے، عجیب ہے مسکراہٹ، جب بولو تو مسکرا دیتا ہے آدمی. اگر کسی کو بولا نا یار رونا نہیں رونا نہیں رونا نہیں، تو اس کو رونے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن کسی کو بولا یار مسکرانا ہے تو اس کو نہیں مسکراہٹ تو پورا مسکرانا شروع کر دے گا. آپ اسٹڈی تو کریں مسکراہٹ کو، میں تو بھی چند دنوں سے مسکراہٹ کو زیادہ اسٹڈی کر رہا ہوں. ہاں بالکل، وہ کسی کو کہتے نا کلوز آئی، مطلب کہ مسکراہٹ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کرم کرے بس ہمارے ہمیں مسکرانا آ جائے، مسکرانا بھی آ جائے. ڈاکٹر زیرا کیا کہتے ہیں؟
ڈیفینیٹلی مسکرانے سے جو ہے وہ جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ ذہن پر اچھی طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے اثرات ان کے مرتب ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں انسان جو جب ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتا ہے نا، تو اس میں باڈی لینگویج کا بہت بڑا کردار ہے.
کہ آپ ایک اپنی بات کر رہے ہیں تو صرف الفاظ کان کے ذریعے اگلے کے ذہن میں نہیں جا رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی اس کے دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور باڈی لینگویج میں اسمائل کے ساتھ ساتھ دیگر باڈی کا پوسچر اور آپ کا یعنی کہ نگاہیں ملا کر باتیں کرنا اور ایک یعنی کہ مختلف طرح کے باڈی پوسچرز بھی ہوتے ہیں، تو اسمائل جو ہے اکثر دیکھیں انٹریکشن کے دوران بندے کی جو نگاہیں ہیں وہ دوسرے کے چہرے کی طرف زیادہ رہتی ہیں، تو اگر اسمائل کریں گے مسکراہٹ کریں گے تو اس کی بھی بہت پازیٹیو فیڈ بیک اگلے کو جاتی ہے، آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ آپ کا اچھا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو تلخ یا مشکل طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قبول کر سکتا ہے.
اچھا یہ آخر میں جو ڈاکٹر زیرک نے کہا نا
جی
میں آپ کو اس کی بیک بتاؤں کہ میرا اپنا مشاہدہ اور میرا اپنا تجربہ ہے، مشکل سے مشکل ہارڈ سے ہارڈ بات اب مسکرا کر نرم لہجے میں کسی سے کر دے اس کو، مطلب کہ میں نہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اس کو بہت جیسے ہلکے سے ایکسپرٹ کمپاؤنڈر کے ہاتھ سے انجیکشن کھانے میں جتنی تھوڑی سی تکلیف ہوتی نا کہ بس لگا اور وہ نکل گیا، سمجھے اس سے کم تکلیف شاید ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، اصلاح میں تکلیف ہے، جب بھی آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں نا اس کے نفس کو برا لگتا ہے، لیکن وہ آپ کر کے نکل جائے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سوچے گا کہ یار یہ بول کیا گیا ہے اور میرے کو اس کی بات سے غصہ کیوں نہیں آیا. اچھا وہی بات آپ منہ چڑھا کر غصے میں کریں گے نا تو وہ آپ کو بھی کرنے میں دقت ہوگی. یعنی مجھے اپنے ذاتی طور پر تجربات ہے، مجھے بعض ایسے لوگ ملے ملک کو بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مطلب کہ تنظیمی طور پر یا معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر کئی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اب یقین مانے وہ اتنے مسکرا کر اور سافٹ انداز کے اندر بات کر رہے تھے، میں اس کو دیکھتا رہ جاتا یار کیا مطلب فن کلام ہے. دیکھیں دو فن ہے دنیا میں بڑے مشہور دو فن ہیں، ایک فن کلام ایک فن سماعت، یہ دو الگ فن ہے، یعنی یہ دو الگ خوبیاں ہیں، بولنے کی خوبی اور سننے کی خوبی، فن کلام اور فن سماعت. لیڈرشپ کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں.
واہ.
اگر کوئی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے کہ میں مطلب میں قیادت کرتا ہوں یا میں مطلب کہ وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوں یا ایون کہ وہ گھر کے اندر اگر لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، ادارے میں لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، اس پہ کم از کم یہ دو خوبیاں تو آپ کو نمایاں نظر آئیں گی، اس میں سننے کی صلاحیت ہوگی اور اس پہ بولنے کی بھی صلاحیت ہوگی. وہ سنے گا بھی بڑے مطلب کہ تحمل مزاجی کے ساتھ، وہ بولے گا بھی بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ. ادر وائز بقیہ بہت خوبیاں ہوں گی مگر وہ اگر اس میں یہ دو خوبیاں نہیں ہیں تو وہ لیڈرشپ اسکلز میں بہت کمزور ہو جائے گا اور قیادت میں پھر اس کو آپ مطلب وہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے کسی کی، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ اس کو گھنٹوں سننے کے بعد بولنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر زیرک ہے نا یہ اور ان کی فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں یہ سمجھے فن سماعت میں انہوں نے کوئی شاید پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہوگا نا،
نہیں ہوتا انہیں سننا ہی ہوتا ہے،
ان کو سننا ہی ہوتا ہے، جو سننا ہوتا ہے ان ریلیونٹ ڈسکشن سننی ہوتی ہے اور اتنی سننی ہوتی ہے اور وہ پتا ہے کہ یہ جب تک بولے گا نہیں اس کا نکلے گا نہیں، یہ مطلب کہ نارمل ہوگا ہی نہیں اس کو نارمل کرنے کے لیے. اچھا پھر یہ جب سنا کر بیٹھ جائے گا نا اب جناب ان کا فن کلام شروع ہو جائے گا، اب وہ ساری ان کو یاد ہونی چاہیے، اس کی وہ مینٹلٹی یاد ہونی چاہیے. ڈاکٹر زیرک میں نے آپ لوگوں کو جو تھوڑا بہت سمجھا ہے آپ کی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک مبلک کے لیے بھی آپ کی فیلڈ کی مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نفسیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور گھر چلانے والا، میں سمجھتا ہوں کہ گھر چلانے والا ہر فرد اس کو آپ کی طرح اگر جو ٹوٹل پروفیشنل نہ ہے یعنی جو بھی آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں لیکن اسے کسی حد تک ماہر نفسیات ہونا چاہیے کیونکہ ایک مرد کے گھر میں بوڑھے بچے مرد عورت جوان سب ہوتے ہیں، اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے، ایک نہیں ہوگا اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے. اگر کوئی اگنور کرتا اپنے بڑوں چھوٹوں کو تو وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اگر وہ اپنی فیملی کا جائزہ لے گا تو اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے جن میں مطلب کہ منتھ سے شروع ہو کر ایک ہائرلی ایج تک 90 ایئرس تک 80 ایئرس تک مے بی 95 مے بی 100 کراس کی ہوئی بھی شخصیات پرسنالٹیز آپ کے گھر میں ہوں گی, بوڑھے نانا نانی دادا دادی وغیرہ. اس میں عورتیں ہوں گی, بچے ہوں گے, تو بیٹیاں ہوں گی, تو بہو ہوں گی, تو داماد بھی ہوں گے, تو بیٹے بھی ہوں گے. اب ایک گھر کا سربراہ, اس کے سامنے یہ 15 سے 17 یا 18 یا 10 یا 20 مختلف شخصیات پرسنالٹیز ہیں جن کے ایج ڈفرینسز ہیں, جن کے نیچر ڈفرینسز ہیں, اور وہ ان کا ان سب شخصیتوں کا گھر کے افراد کا مرکز وہ گھر کا بڑا آدمی ہے, جسے آپ دادا کہتے ہیں, نانا کہتے ہیں, والد کہتے ہیں, شوہر کہتے ہیں, واٹ ایور آپ اس کا نام رکھے, جو ایک مین ہے. ہر گھر کا ایک مین پرسن ہوتا ہے, اگرچہ وہ اپنا مین پرسن ہونا اس کو آنر آن کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ میٹر ہے, کیونکہ کئی لوگ آن نہیں کرتے اور گھر کی ذمہ داری جو ان کے اوپر ہے وہ گھر کے دیگر افراد پر وہ ڈال چکے ہوتے ہیں, پھر جو بعض اوقات خرابیاں پیدا ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آنرشپ لی نہیں ہے. اور گھر کی اگر آنرشپ بندہ نہیں لیتا نا تو گھر کا نظام اور یہ ساری چیزیں منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ تسبیح ہے, یہ تسبیح کے دانے, اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ تسبیح کے سارے دانے, مگر یہ دانے اٹیچ ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ اوپر. اگر یہ اپنی اونرشپ ختم کر دیں, یہ اگر اپنی اونرشپ ختم کر دیں, یہ ان کو یہ پکڑ کے رکھا ہے نا دھاگے کو یہاں سے نہ رکھے تو یہ موتیوں کا کیا بنے گا, تو چھوٹے بڑے سارے موتی ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا, بکھر جائیں گے. تو میری جو درخواست ہے گھر کے بڑوں سے, کیونکہ جتنے مسائل مجھے گھر کے بڑوں کے تعلق سے بھی آ رہے ہیں, یقین مانے میں کیا عرض کروں, مطلب بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بننا ہی نہیں آیا, ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بننا ہی نہیں. اب عمر میں بڑے ہو گئے اور وہ بڑے ہو گئے, بڑے کے لیے دل گردہ پھیپڑا دماغ سب بڑا ہوتا ہے, صبر بڑا ہوتا ہے, تحمل مزاجی بڑی ہوتی ہے, ہمتیں بڑی ہوتی ہیں. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا وہ پینک گھر کے نیچے نہیں آتا, اپنے نیچے پینک ہی نہیں آنے دیتا, ٹینشن ہی نہیں آنے دیتا, اور مسکرا کر بڑی خندہ پیشانی سے اپنے گھر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں.
کیا بات ہے. اچھا ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. میں چونکہ فیملی میٹر میں آپ کے پیچھے رہ کر لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں نے نوٹ کیا لوگ آپ سے پتہ کیا کر رہے ہیں, اب یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے نا, اگر ہم میں گھر والوں کو نہیں بول سکتا نا, وہ ہمیں میسج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یعنی نگرانی شورا کو بولیں کہ میں میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں, حالانکہ میں ان کی پاؤں دباتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, تب بھی میرے سے راضی نہیں ہوتے. ابھی وہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں. اسی طرح وہ ایک میوزک والا جو ہے وہ آیا تھا, تو اب لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں بالخصوص فیملی میٹرز کے اندر کہ وہ گھر والے دیکھ رہے ہیں, آپس میں وہ بات نہیں کر سکتے جو وہ ہمارے تھرو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس کو میں نے کہا نا فن سماعت,
جی,
سننے کی حوصلہ سننے کی ہمت ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہے. ڈاکٹر, اچھا وہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر کامران, جو ڈاکٹر مریض کی سنتا نہ ہو, مریض آدھا بیمار ہوگا تو پورا بیمار ہو گیا ہے, بلکہ شاید کان میں بول کے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا علاج بھی کروا لو, وہ ڈاکٹر سنتا ہی نہیں ہے, عجیب ڈاکٹر ہے. تو میرا کہنا سن کر جتنا مریض کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو گھر کے اندر چونکہ سنی نہیں جاتی اور مطلب سمجھی بھی نہیں جاتی, سنی جاتی اور سمجھی نہیں جاتی. اچھا وہ سنا رہا ہے آپ کو, آپ سوچ رہے کہیں اور, تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پھر ابو کیا کہتے ہیں, کیا کہہ رہے تھے تم, وہ بولے ابا جان کیوں میرا امتحان لے رہے ہو, وہ کہاں کے کہاں ابا جان گھوم رہے تھے, ابا جان آفس میں تھے, وہ یہ بےچارا گھر میں اپنی وہ سنا رہا تھا یہ سارا. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہتا آپ؟
نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں جو ہمارا بیسیکلی پروفیشن ہے یہ ہے ہی سننے کے لیے. جو لوگ کم سنتے ہیں مریضوں کو اس کے بارے میں امپریشن اچھا بھی نہیں بنتا مریض کے اوپر, تھوڑا سا ٹائم دے کے سننا پڑتا ہے, اس کو مجبوری ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر زیرک کی مثال دی کہ تعلق ہو یا نہ ہو وہ بات بھی سننے کو پڑتی ہے, حالانکہ اس کی بیماری سے کوئی ریلیشن ہوتے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بعض اوقات فیملی میٹرز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آگے ڈاکٹر سے, اپنی بیماری بھول جاتے ہیں, تو بعض اوقات ڈاکٹر جو ہے اتنا کولڈ ریئیکشن دیتا ہے اس کو, جس کی وجہ سے امپیکٹ غلط پڑتا ہے سارا کا سارا اس کے اوپر. پھر یہ پروفیشنلی بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے چیز, اور وہ مریض پہ امپریشن بھی اچھا نہیں پڑتا, اور پھر وہ ایک طرح سے ناراض ہو کے ہی چلا جاتا ہے, ایک امپریشن نہیں بنواتا. آپ نے اس کو مریض کو ٹھیک تو کر دیا, وہ صرف دوا کی حد تک تو آپ کے ساتھ رہے گا, اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. تو اگر آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ اگر مریض کی طرف سے بہتر ہوتا ہے تو آپ کو اس سے ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. ایک تو وہ آپ کا سائیکولوجیکل بھی آپ کے کہنے کے اٹیچمنٹ بن جاتی ہے اس کے, فیملی ممبر بن جاتا ہے.
اچھا اس میں اگنور بھی ہو جاتے ہیں نا لوگ, یہ سب بھی اگنور ہو رہے تھے دو اسلامی بھائی. میں سوچ رہا تھا جیسے ڈاکٹر
تو سنتے ہیں,
میں یہی کہہ رہا تھا
روحانی علاج والے کتنا سنتے ہیں,
کو کہہ رہا تھا ڈاکٹر کامرا, آپ ڈاکٹر کہہ رہا تھا یہ بےچارے,
ہم
تو ڈاکٹر کی بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو ڈاکٹر کی بھی سنتے ہیں, ہم تو بہت سنتے ہیں, اور مطلب یہ یا چاہیے بہت فیس ابھی لینا سنتے ہیں بالکل, جیسے ایک طرح سے
بہت لمبا لمبا سنتے ہوں گے.
ہاں یہ ہمارے خلیل بھائی ہیں, یہ بھائی حکمت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ روحانی علاج کے
سنتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں, بعض وقت پرچے بھی آ جاتے ہیں.
دیکھو یار بولنا پڑ رہا ہے, موقع ملا ان کو بولنے کا کہ ہم بولتے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں ہوتا, ڈاکٹر کو اتنا بڑا پرچہ نہیں پڑتا,
بہت بہت سنتے ہیں بھائی.
ہاں نہیں ڈاکٹر ایکس رے دیکھتا ہے, ڈاکٹر رپورٹیں دیکھتا ہے, بولے اپنی
بہت بہت سٹوریاں سنتے ہوں گے, پوچھ لیں.
ہمیں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سننے یہ سنتے ہیں سب,
اور میری بھی سن لیں, ناظرین کے جو ایس ایم ایس آئے ہوئے اس کو ہم لے کر,
وہ تو ناظرین کی سنیں گے, ابھی بیچارے دونوں اگنور ہو گئے تھے.
نہیں نہیں ابھی اصل میں وہ ہم نے رکھے ہوئے نا ان چیزیں چلیں گی جو. اچھا ایک میسج ہے کہ میری ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے جب میں سجدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہوں, تو اس کا میرے کو روحانی علاج بھی اور حکیمی علاج بھی ڈاکٹری علاج بھی جو بھی ہے.
آپ سب کی باری آ گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جوڑوں کا درد ہو, اگر ہڈیوں کی تکلیف ہو, بعض اوقات مہروں کی تکلیف ہو جاتی ہے, تو دو روحانی علاج ہیں مدنی پنصورہ میں, یہ دونوں وظائف لکھے ہوئے ہیں, تو ان وظائف پر آپ عمل کر سکتے ہیں. وظائف یہ ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مغنیو میم غین نون یا مغنیو ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ پھیر لیں. اب چاہے آپ کی کمر کی ہڈیوں میں تکلیف ہے, جوڑوں میں تکلیف ہے, یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. ایک تو یہ وظیفہ ہوا, دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام یا غنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے, جتنا چاہیں با وضو بے وضو آپ یہ صفات نام پڑھیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہڈیوں کی تکلیف, جوڑوں کا درد, کمر کی تکلیف سب اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں.
ان کی ایک تو دو تین چیزیں ہیں امپورٹنٹ, کہ ایج فیکٹر کتنا ہے ان کا اور ویٹ کتنا ہے, دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر نوٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو کنٹینیوسلی صرف آواز کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں درد کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, وٹامن ڈی تھری وغیرہ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اس کو چیک کروا لیں. اگر اس کی کچھ کمی بیشی آتی ہے یا سیرم کیلشیم وغیرہ جو ہے اس کو چیک کروا لیں, اس کی کوئی کمی بیشی آتی ہے تو اس کے حوالے سے چیک کروانے کے بعد اپنے مالی سے مشورہ کر کے اس کی ادویات شروع کی جا سکتی ہیں, اس میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اگر کوئی اور خدا نخواستہ ان کو ہڈی کی کوئی اور پرابلم نہ ہو, کبھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے, سائنوول فلوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کچھ پرابلمس آتی ہیں, تو ایک تھورولی چیک اپ اگر تمام ہڈیوں میں ہی آتی ہے, اوکیشنلی تھوڑی بہت سب میں ہی تقریباً یہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہیں, لیکن اگر کنٹینیوسلی ہے اور ان کو پرابلم بھی آ رہی ہے بہت زیادہ, تو اس پہ پراپر ان کا چیک اپ کروا کے ایک انویسٹیگیشن کروا کے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے.
خلیل بھائی کچھ آپ فرمائیں گے.
کچھ تفصیل ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دی ہے, تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمزوری بھی اس کا سبب ہوتا ہے, باقی کیلشیم وغیرہ کی کمی یہ بھی اس کا سبب ہوتا ہے. تو کیلشیم کی کمی ہے یا ویسے ہی جسمانی کمزوری کے باعث ایسا ہوتا ہے, جیل کی کمی ہو جاتی ہے. بعض لوگ جیسے پین کلر دوائیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ کھاتے ہیں, تو وہ کھا کر تو بھی ان کو اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ درد جو ہے وقتی طور پہ رک جاتا ہے مگر وہ مرض جو ہے اپنی جگہ باقی رہتا ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص اگر وجہ ہے تو پراپر اس کا علاج کروایا جائے. اور ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ آپ گھر کے اندر خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آلو ویرا جس کو گھی گوار بھی کہتے ہیں, گوار پٹھا بھی کہتے ہیں, تو یہ اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اس کا جو ہے آپ گھر کے اندر ایک شہد کے اندر معجون کہہ لیں یا حلوہ کہہ لیں آپ اس کو بنا کر رکھ لیں. اس کا طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں. ایلوویرا لے کر اسے چھیل لیا جائے اور چھیلنے کے بعد اس کو 5-6 مرتبہ دھونا ہے. اس کا جو گودا ہوتا ہے اندر اس کو 5-6 مرتبہ آپ دھو لیں تاکہ اس کی کرواہٹ جو ہے دور ہو جائے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو آپ گرائنڈ کر لیں, بالکل باریک کر لیں, یہ پانی بن جائے گا. پھر آپ نے 100 گرام اخروٹ لینے ہیں اور 100 گرام پستہ لینا ہے. دو چیز مزید یہ دو چیزیں ہو گئیں. تو اب ان کو بھی باریک پیس لیجئے. پیسنے کے بعد اب یہ تینوں چیزوں کو آپ نے تقریباً کلو بھر شہد لے لیں, 1 kg شہد آپ لے لیں. اس کو کچھ دیر برتن میں ڈال کر چولہے پر اس کو پکایا جائے 5-7 منٹ. تو وہ شہد جب گرم ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ڈال دی جائیں. تو کچھ دیر پکنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کے حلوہ یا معجون کہہ لیں آپ جو بھی کہیں اسے, تو یہ تیار ہو جائے گا. تو پھر اس کو کسی خشک برتن کے اندر محفوظ کر لیں اور صبح اور شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کریں. ایک تو انشاءاللہ عز و جل یہ لذیذ بھی ہوگا اور کمر کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے, ہاتھ پیروں کے اندر جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. گھر کے جو بزرگ ہیں بڑے چھوٹے سب اس کو لے سکتے ہیں. کیلشیم کی کمی کے حوالے سے بہت بہترین یہ انشاءاللہ عز و جل معجون ہوگا, تو حلوہ ہوگا. اسے آپ بنا کر گھر کے اندر رکھ لیجئے. تو صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں. جو بھی اس طرح کے مریض ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی, ہاتھ پیروں کا درد ہو اور کمر کا درد ہو, جوڑوں کا درد ہو, سب کے اندر انشاءاللہ مفید ہوگا. اب یہ کہ بعد الگ الگ معاملات ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ ارکن نساء کا معاملہ ہے, کسی کے ساتھ گٹھیا کا معاملہ ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. اس کا پراپر باقاعدہ علاج کروایا جائے. اگر عام کی کمزوری ہے, کیلشیم کی کمی ہے, تو انشاءاللہ اس سے بہترین انداز میں پوری ہو جائے گی.
اس میں میں ایک علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. صبح کی دھوپ, یہ بغیر نہ ایکسرسائز نہ میڈیسن, قدرتی طور پر جو کیلشیم کی جو سپلائی ہے وہ صبح کی دھوپ میں بہترین سپلائی ہے. اپنے مطلب ستر کیا کہتے ہیں, ستر نہ دکھے کسی کو, یعنی جیسے گھٹنے ہیں تو گھٹنوں کو بغیر جیسے کپڑا ہٹا کر آپ اس کو سیکائی دیں, اس کو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کو ایسا ہی ڈاکٹر صاحب سیکائی دیں کہ جبکہ کسی کی اور کی نظر نہ پڑے, کوئی ایسا اہتمام کریں. تو صبح کی دھوپ, یہ جو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا, جتنے بھی چھوٹے بچوں والے گھر ہیں, میری سب سے درخواست ہے مہربانی کریں اپنے بچوں کو صبح کی دھوپ دیں, انہیں دھوپ میں ڈال دیں. اگر ایسی گیلری وغیرہ جس پہ دھوپ آتی ہے اور کوئی گرنے کا یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے بچے کا, آپ تحفظ کا اہتمام کر لیں. بچہ کیا کر لے گا, تو بچہ زمین پر ہی لوٹتا ہوتا ہے, کرالنگ کر رہا ہوتا ہے اور کیا کرے گا. تو یہ جتنے بھی بڑے بوڑھے بچے ہیں, میری درخواست اسپیشلی جو بچے ہیں چھوٹے ابھی بڑھ رہے ہیں, ان سب کے لیے میں ان کی ماؤں سے یا ان کے والد سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں دھوپ میں سورج کی روشنی میں جتنی کیلشیم اور وٹامنز, مطلب جو طاقت ہے انرجی ہے, یہ شاید دنیا کی کسی ملٹی وٹامن میں بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب اگر انڈورس کر دیں میری بات کو.
ایسا یہ بالکل جیسا بھی نگر نے شروع نے عرض کیا, بالکل صحیح کیا کہ انسانی جسم کے اندر وٹامن ڈی ہوتا ہے. جب سن لائٹ یعنی دھوپ پڑتی ہے تو وہ وٹامن ڈی بن کے ایکٹیویٹ ہو کے وٹامن D3 ایک نئی فارم میں بنتا ہے. وہ وٹامن D3 پھر کیلشیم ایبزارب کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بھلے آپ کیلشیم کتنا بھی کھا رہے ہو, وہ باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا.
یہ دھوپ اللہ نے اتنی قیمتی ہمیں نعمت دی ہے, اور یوں کہہ سکتے کہ بڑی تعداد سے محروم ہے, بڑی تعداد محروم, بالکل شہروں میں رہنے والی تعداد سے محروم ہے, ان کے بچے بےچارے محروم ہیں. میں تمام تر پیرنٹس عرض کرتا ہوں, اپنے بچوں پر کرم کریں, انہیں کسی بھی مستقبل کی آنے والی تکلیف سے بچائیں. انشاءاللہ ان کی یہ جو جوائنٹس جتنے ہیں, پاؤں کے جوائنٹس جتنے ہیں, ٹخنے ہیں وغیرہ جو بھی ہے, آپ بچوں کو ڈال دیں, بچوں کو ڈال دیں دھوپ کے اندر. ان کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دھوپ میں رہنے دیں, دھوپ میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا یہ بڑے اللہ نے چاہ تو بہترین ایک اسٹرانگ بورن پرسن بنے گا انشاءاللہ.
کال ماشاء اللہ, ہمارے نگرانی شورا کا بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ کے مسائل حل اور امت کی بڑی پیاری رہنمائی کرتے ہیں, بڑا کرتے بھی ہیں, اور آپ کا الحمدللہ جو مشورہ بھی ہوتا ہے نیکیوں کے تعلق سے, آپ کی جو نصیحتیں بھی ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ میری بچوں
کی امی ہیں ان کے جسم میں بار بار سیلز کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہیں, تو دعا فرما دے کہ شفا مل جائے. اور میں ڈاکٹر حضرات سے عرض کروں گا کہ بار بار سیلز کا کم ہونا, کیٹانو کا کم ہونا, اس کا کیا سبب ہے, اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا بھی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, تندرستی دے, ایمان کی بھی سلامتی مقدر فرمائے. ڈاکٹر زیرک شاید ہمارے ساتھ ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیزیز کا آپ کے فن سے بھی کوئی, آپ کے جو لائن ہے اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سیل کم ہونے کا کہا, تو شاید امیون سسٹم کی کمزوری کا تذکرہ کر رہے ہوں گے یا وائٹ سیل کم ہو جاتے ہوں گے. دیکھیں بعض دفعہ ڈپریشن کا جب بندہ شکار ہو یا منفی سوچوں کا اس کے جو ہے وہ ذہن میں گردش کرتی ہوں, گھر کے حالات صحیح نہ ہوں, فیملی ریلیشن شپ صحیح نہ ہو, اور بندہ ہر وقت پریشانی کی حالت میں رہتا ہو, اس کا بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری امیون سسٹم پر بھی, ہماری جسمانی صحت پر بھی جو ہے وہ اثر تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں, اس مریض کے حوالے سے اسپیسیفک معاملہ کون سے واضح ہے.
جی ڈاکٹر صاحب,
یہ جیسے ڈاکٹر زیرک صاحب نے جو نشاندہی کی, بالکل صحیح نشاندہی کی, کہ عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی وہ انہوں نے کلیئر نہیں کی کہ سیل کون سے کلیئر کم ہوتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر زیرک نے نشاندہی کی اس کی ریزن تو یہی نظر آتی ہیں کہ اس کے اندر سائیکولوجیکلی افیکٹ ہے. پھر ان کا ڈائٹ پیٹرن پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی خوراک صحیح ہے, صحیح طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں نہیں کرتے, سائیکولوجیکل افیکٹس کتنے ہیں ان کے. اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ بہت زیادہ لوور سائڈ کے اوپر آتے ہیں اور کنٹینیوسلی آتے ہیں, تو پھر ایک پراپر چیک اپ ہوگا, جس کے لیے وائٹ سیل کے حوالے سے بالخصوص اگر ہے پرابلم تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر کے ہی پھر اس کی حتمی نتیجہ.
میں ایک ایڈوائس دوں اگر آپ لوگ مجھے, تو یس اور نو جو بھی آپ نے کہنا ہو. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, مرض پکڑا نہیں جاتا, یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے. یا ایک شخص بیمار ہے, سر میں درد ہے, گھٹنوں پیٹ کوئی بھی بدن کا درد تو ہے نا, اس کو تکلیف ہے, درد نہیں تو تھکن ہے, چیک اپ کرواتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, لیکن مرض ہاتھ میں نہیں آ رہا. یہ زیادہ سیریس پرابلم ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہے کیا. اچھا ہے, یہ مریض کے لیے گھلانے والی بات ہوتی ہے, یعنی مریض خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کو کہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈاکٹر بولتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ آدھا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیا دیوار پہ سر ماروں, کہ مجھے ہو ہی کچھ نہیں رہا, مطلب میں تھک جاتا ہوں, میں سے چلا نہیں جا رہا, یا میں مطلب سانس مجھے ہو جاتی ہے, مجھے فلاں ہو جاتا ہے, ڈیزیز کی پکڑی جاتی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس میں دو تین چیز عرض کرتا ہوں. خود پیشنٹ اپنی ڈیزیز کو پکڑنے کی کوشش کرے. جو آپ اپنے بیماری کو باز پکڑ سکتے ہیں نا, شاید ڈاکٹر بھی نہیں پکڑ سکتے. کپڑوں کے ذریعے, دھوئے کے دھواں کے ذریعے, گرد کے ذریعے وغیرہ وغیرہ غور کرتے رہے گئے کس وجہ سے مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے. تو سونے جاگنے کے ٹائمنگ میں پرابلم ہے, بعض وقت پاؤں میں گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پراپر ریسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ کی کمر میں تکلیف ہے, ریسٹ ہی نہیں ہو, سر کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کا ریسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ نے وہ چیزیں ختم ہی نہیں کی جو آنکھوں کو اور سوچ کو ذہنوں کو اس میں دباؤ میں لے کر آتی ہیں. وہ چیز آپ غور ہی نہیں کر رہے, آپ صرف ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ڈاکٹر کو 24 آور کے آپ کے روٹین کا تھوڑی پتا ہوتا ہے, اور جب بتاتے ہیں تو اس میں کئی چیز ہم بھی چھپاتے ہیں ڈاکٹر سے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سیکنڈ یہ کہ بڑا دل کر کے جو پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں, وہ تھوڑی چیک اپ کروا لیا کریں. بعض اوقات چیک اپ میں بھی ہم لوگ پرابلم کرتے ہیں کہ پروپر چیک اپ نہیں کرتی, کہ مانتا ہوں کہ آج کل علاج مہنگا ہے, لیکن جان ہے تو جہان ہے, جان سے بڑھ کر تو پیسہ نہیں ہے نا, تو پراپرلی چیک اپ کروا لیں. اللہ ہماری مدد کرے, اچھے ایماندار اور باقاعدہ اپنے پروفیشن سے سنسیئر لوگ جو ڈاکٹر ہیں, اللہ کرے وہ مل جائیں. اسی طرح اچھے ایماندار خوف خدا والے عاملین مل جائیں. ہیں, ایسا نہیں ہے کہ عامل نہیں ہے, کوئی روحانی علاج کرنے والوں سے زمین خالی ہو گئی ہے. دعوت اسلامی ایڈمٹ کر, الحمدللہ دعوت اسلامی ون آف دا بیسٹ یہ مطلب سروس پرووائڈر ہے عملیات کے طور پر, اور ود آؤٹ اینی کوسٹ, آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے جاتے. اس طرح کی چیزیں چینل کے ذریعے بھی ہم آپ کو مطلب اتنا کچھ عرض کرتے ہیں, کچھ حکمت کی باتیں بیان کر دیتے ہیں. پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جانے میں علاج کرانے میں پیسہ اور انرجی بہت ساری چیزیں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہو جائیں. اور ڈاکٹر نفسیات کے ڈاکٹر ہیں تو روحانی علاج ہے تو حکمت ہے تو میڈیکل ہے, سب لے کر ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ایشوز کو کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم یہ کم سے کم ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو نا کنٹینیو کریں اور علاج میں وقفہ نہ, مطلب جب آپ علاج کرائیں تو اس کو بریک نہ آنے دیں. بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ڈاکٹر یا کوئی ایسی دوائی ملتی ہے نا تو وہ دوائی فوراً ایک ریئیکشن لاتی ہے, گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے, پسینہ شروع ہو جاتا ہے, نیند تھوڑی نہیں آتی, تو گھبرا کر وہ میڈیسن بند کر دیتے ہیں, علاج روک دیتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر کو دوبارہ کانٹیکٹ کریں کہ دوائی سے, کیونکہ دوائی نے ریئیکٹ کی ہے, دوائی کا ریسپانس آیا ہے, پلس مائنس کا فیصلہ تو ڈاکٹر کرے گا, آپ تھوڑی کریں گے. تو مہربانی کریں, اپنے علاج کو کنٹینیو کریں, جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ علاج کو کنٹینیو کریں. علاج اچھا, اب علاج آپ نے کنٹینیو تو کیا, مگر اس وقت کیا جب بیماری نے جڑ پکڑ لی ہے. ابھی جب شروع میں علاج کر لیتے تو شاید فرق پڑ جاتا, لیکن بیماری جب بہت پرانی ہو جاتی ہے نا, دس دس پندرہ پندرہ سال ہو جاتے ہیں, بیماری نے اندر میں جگہ بنا لی ہوتی ہے. اب آپ جب علاج کے لیے جا سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب صحیح کیوں نہیں ہو رہا, اب ہفتہ دس دن میں ڈاکٹر کیسے صحیح کر دے گا اس علاج کو, اس اب اس بیماری کو جڑ سے کاٹنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ مطلب ایک لانگ مطلب ایک لمبے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ وہ چیزیں جو مطلب کچھ سوچ سمجھ میں آئی ہیں, کچھ سیکھی ہیں, کچھ سمجھی ہیں, تو میں نے آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. اب میری اگر اس بات میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو, میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, نہ میں عامل ہوں, نہ میں کوئی حکیم ہوں, تو لیکن
کیا ہو آپ, کیا ہو, کیا ہو,
سمجھ نہیں آ رہی. آپ مطلب یہ کوئی تجربات ہوتے ہیں, آدمی بول رہا ہوتا ہے, لیکن جب ان کی موجودگی میں بولے گا تو تسلی ہوتی ہے کہ غلطی ہوگی تو بگڑ لیں گے یہ لوگ, تو یہ یس نو کر دیجیے گا. اور کیا نو
کیسے ہمسایوں کی عورتیں ہمارے گھر جھانکتی ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر انداز کرتی ہیں, کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اب کیوں جھانک رہی تھی؟ یہ شہروں میں کم, دیہاتوں میں, کیونکہ وہ گھر
بنے ڈال کر رکھے, پردے ڈال کر رکھے اپنے گھروں پہ, دروازے بند کر کے رکھے. جب لوگوں کی آنکھوں کو, جیسے امیر سنن نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, جب عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکے تو آنکھوں پر ہی پردہ ڈال لو.
اللہ,
یعنی آپ لوگوں کو جھانکنے سے نہیں روک پا رہے تو اپنے گھروں کے دروازے ہی بند کر دیں اور پردے ڈال لیں, اپنی عصمت اور اپنی گھر کے معاملات کی خود ہی حفاظت کر لیں, یہ ایک سولوشن ہے. لیکن اب اگر آپ کو بہت زیادہ واقع تکلیف ہے تو پھر کوئی, اب بولنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, مطلب یہ کہ وہ یار میرے گھر میں کوئی منع کر دے گا, میں کہاں جھانکتا ہوں, اب کیا کریں, نہیں میں نے دیکھا ہے جھانکتے ہوئے, تم کو کیا ضرورت ہے مجھے دیکھنے کی کہ میں کیا کر رہا ہوں.
اصل میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دروازے, گاؤں دیہاتوں کا معاملہ کچھ اور ہی ہے نا, وہاں اس طرح سے جس طرح ہمارے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اس طرح نہیں ہوتا, وہ دیواریں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب عام طور پر مطلب چلتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ برابر والے دوسروں کے گھر,
مطلب کچھ چار فٹ کی دیوار تھوڑی ہوتی ہوگی آج کا نظر آ جائے,
بندے کی حد تک جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے, مطلب آپ ہلکا سا پاؤں اوپر کر کے بھی جو ہے وہ
لوگوں کے, مطلب یہاں تک روایتوں میں آیا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر قصاص نہیں ہے, ایسا ہی ہے.
جی جی بالکل,
اس پر قصاص نہیں ہے کیونکہ اس نے اس سے لائن کراس کی ہے, اس نے اس حرمت کو پامال کیا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کی کا خون, اس کی مال اور اس کی عزت حرام ہے. تو اس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اور بلڈنگوں میں جیسا کہ اکبر حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہروں میں تو ایسا نہیں ہے, میرا اس میں تجربہ الگ ہے, آپ بھی بلڈنگوں میں رہتے ہیں اور جب عمارتوں میں جب رہتے تو ایک ایک منزل پر چار چار چھ چھ فلیٹ ہوتے ہیں, زیادہ فلیٹ ہوتے ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے, تو اچھا ہی انداز یہ ہے کہ آپ نظریں جھکا کر جائیں, نظریں جھکا کر آئیں. آپ اوروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچیں, اللہ تعالیٰ کسی اور کو آپ کے گھروں میں جھانکنے سے بچائے گا. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھے, مدد وہ کرنے والا, مددگار وہ پیدا کرنے والا, سب کچھ میرے رب کے دست قدرت میں, اور مجھے اس رب پر بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی فرمائے گا. کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا میرے بارے وہ گمان کرتا ہے, وہی میری مدد کرے گا. اگر یہ وقتی طور پر تکالیف ہے تو تکالیف میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر ہی رکھی ہوگی, اور میں قرآن کریم کے ارشاد کو نہیں بھولوں گا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے میرے لیے بہتر ہی رکھا ہوگا. کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں تکلیف ہے مگر اللہ نے میرے اس میں راحت چھپی رکھی ہوگی, کئی ایسے جس میں راحتیں ہوتی ہیں مگر اس میں تکلیفیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, تو اللہ نے میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا. یقین مانیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, رب پر بھروسہ کرنے والا یہ ہمت اور حوصلے میں رہتا ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کی طرف جو غار میں دونوں موجود ہیں اور دشمن تعقب کر رہا ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وہ کیفیت ہوئی کہ کہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, اور اس ان پر جو کیفیت تھی اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو انہیں ارشاد فرمایا جس پر انہیں سکون حاصل ہو گیا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں,
ان اللہ معنا,
اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بس سکینہ نازل ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یقیناً وہ اس میں کلام مصطفیٰ کا ایک اپنا اثر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ہو, چاہے آپ گھروں میں پریشان ہیں, چاہے آپ اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں پریشان ہیں, خر روزگار کے طور پر آپ پریشان ہیں, مگر اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میری درخواست آپ سے علاج کی طرف ہے, یہ تو تھا آپ کو ایک حوصلہ اور ہمت دینے کے تعلق سے, علاج کے تعلق سے میں ایک ہی علاج آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک علاج, کوئی دوسرا علاج نہیں بتا رہا, وہ ہے تقویٰ. صرف ایک علاج, آپ قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں, حدیث پاک کا مطالعہ کر لیں, آپ اولیاء کرام بزرگ دین کی ارشادات پڑھ لیں, آپ کو نجات پانے کا جو بہترین راستہ جو بتایا گیا ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ تمہاری وہاں سے مدد کرے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا, اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا راستہ عطا فرما دے گا. یعنی اتنی مدد ہے تقوی کی. تقویٰ کیا؟ حرام چھوڑے, فرائض پر عمل کرے. لوگ کہتے ہیں یار آپ مشکل کر دیتے ہو دین کو, آپ کو دو جملے میں نے کہے, اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے, جو حرام ہے اسے چھوڑ دیں, جو فرض ہے اسے پورا کریں.
کیا بات ہے,
اب آپ بولو یہ بھی کون سا مسلمان کہے گا کہ یار یہ مشکل ہے, ہم تو ایمان لانے والے لوگ ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ حرام چھوڑ دیں, فرائض واجبات یعنی جو حلال اور فرائض چیزیں ہیں اس کو اختیار کریں, بس اس کو بیلنس کر لیں, آپ کی لائف بیلنس میں آ جائے گی, قرضہ پریشانی بیماری اللہ کی رحمت سب دور کافور, اور اگر وہ مقدر ہے تو صبر بھرپور انشاءاللہ عز و جل. اورات وظائف یہ جو اس کی پھر آپ برکتیں دیکھیں, علاج کی برکتیں دیکھیں, پھر آپ تقویٰ بنیاد ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, دیکھنے سننے والو, تقویٰ ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وعلم ان اللہ مع المتقین, اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. والعاقبت للمتقین, عاقبت متقیوں کے لیے.
میسج ہے, ناف ہٹ جاتی ہے اس کا روحانی علاج
ہے, روحانی علاج ناف.
سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے, سلام قولا من رب الرحیم.
صحیح.
تو یہ آیت مبارکہ کسی کاغذ پر لکھ کر, اس کا طریقہ یہ ہوگا لکھنے کا کہ دائرے والے حروف کھلے ہوں اور با وضو یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں, کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں, اور اس میں احتیاط یہ کرنی ہے تعویذ جب بنائیں تو چمڑے میں یا کسی ریگزین میں آپ سلوا لیں, اور سلوا کر آپ اس کو ناف پر باندھ لیں, اللہ پاک کی رحمت سے ناف کی تکلیف اور ناف کے گرنے سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. اور یہی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں وقتاً فوقتاً, اللہ پاک کی رحمت سے ناف کی تکلیف جاتی رہے. یہ تو تعویذ آپ خود بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے, تو آپ فی سبیل اللہ وہاں سے بھی تعویذ حاصل کر سکتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب،
عرض یہ کرنی تھی کہ وہ جو پہلے نگرانی شورا نے مدنی پھول دی ہیں، ڈی موٹیویشن جسے پیشنٹ خود کیسے ڈائگنوز کر لیتا ہے، تو کیسے پتا کہ میں ڈی موٹیویٹیڈ ہوں؟
اصل میں بس ایک ورڈ چل گیا ہے حضور،
موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن،
ایک ورڈ چل گیا ہے موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن، تو بس وہ ڈی موٹیویٹ ڈی موٹیویٹ ڈی موٹیویٹ، ایسا بات ہی اتنی زیادہ بول دی جاتی ہے، سردی بہت ہے سردی بہت سردی بہت ہے، نہیں بھی اگلے کو لگتی ہے کہ لگتا ہے یار سردی بہت ہے، تو ایک چیز کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا گیا ہے، جو آج سے کچھ عرصے پہلے یہ ورڈ اتنا زیادہ فیم نہیں تھا، لیکن وہ موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن، موٹیویٹ ڈی موٹیویٹ،
اب موٹیویشن کیا ہے یہ بھی اکثریت کو نہیں پتا، ڈی موٹیویشن اٹسلف کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، اسی اسٹیٹ میں یہ پھر رستے نکلتے آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو ڈی موٹیویشن کبھی بھی سیلف ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا، آپ اپنی انالیسس خود نہیں ہو سکتی۔ ابھی جیسا بھی نگرانی شورا نے اکبر حسین بھائی ایک سمت دے دی ہے، پوری ڈائنامک چینج کر دی ہے، تو یہ ڈپریشن کے زمرے میں بھی آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے کسی عامل کے پاس بھی جا سکتا ہے، تو بھائی صاحب نے بھی یہ مدنی پھول دیے ہیں، پوری ڈائنامکس پوری یہ ساری چیزیں ایک سمت دے دی ہے۔
ٹھیک بالکل، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، بس
کیا بات،
متوکل بنے، توکل توکل توکل، یعنی ایک بزرگ کو ایک کفن چور نے کہا کہ وہ توبہ کے لیے حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے جب اپنا کیفیت بیان کی تو کیفیت میں یہ بھی بات تھی کہ اتنے لوگ تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے، تو حضرت ارشاد فرمائے وہ لوگ تھے جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے، اپنے رب پر بھروسہ کریں، یعنی دنیا کا دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کے کام کو مطلب کہ وہ بگاڑنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈیفینٹ دنیا کی طاقت مل کر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ نہیں اللہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بگڑے، تو اپنے رب کو یاد کریں، دعا کریں اور آنسو بہائیں اپنے رب کے حضور، آنسو بہائیں اپنے رب کے حضور، اور ہمت سے کام لیں، اور جو پریشانی ہے نا اس سے رات تصور کریں، جو بھی پریشان ہے آپ جس طرح کی بھی آپ کو پریشانی ہے اسے رات تصور کریں، اور یہ یقین کریں کہ صبح ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟
خلیل بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ ایک میسج آیا ملتان سے کہ جوڑوں کے درد کا جو علاج بتاتے ہیں، اور ابھی آپ نے جو ایلو ویرا کا وزن شاید کیلشیم کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس میں وہ اگر آپ بتا دے تو۔
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹنوں کے حوالے سے جو تھا کہ گھٹنوں میں آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، اور کیلشیم کی کمی کے حوالے سے جو عرض کیا تھا علاج وہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اس میں ایلو ویرا تھا، اس کی مقدار آپ نے لینی ہے 300 گرام، یعنی چھیلنے کے بعد اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اس کا جو گودا ہوگا وہ 300 گرام ہونا چاہیے، اور 100 گرام اخروٹ 100 گرام پستہ، یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں، اور چوتھی چیز اس میں تھی شہد، 1 کلو آپ نے شہد لینا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، اب اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اپنے ڈاکٹر کے طبیب کے مشورے سے بیری کا شہد کہتے ہیں کہ بعض شوگر والوں کو چل جاتا ہے کہ وہ ہل کم میٹھا ہوتا ہے، تو اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، فائدہ مند بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر اجازت نہ دے تو پھر آپ یہ استعمال نہ کریں، تو شوگر والے اس سے احتیاط کریں۔ باقی جو ابھی ارشاد فرمایا جوڑوں کے درد کے حوالے سے، تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، بعض اوقات جوڑ سوج جاتے ہیں تو بالکل وہ مڑتے نہیں ہیں، بیٹھ کر نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے تو اٹھ بیٹھ نہیں پاتے صحیح معنوں میں، تو وہ سب سے پہلے تو سوجن کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاقت کی دوا آپ کھا لیں کوئی بھی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ سوجن جو ہے اور بڑھ سکتی ہے، وہ دیکھ لیں کنڈیشن کیا ہے، اگر سوجن ہے تو اس کا الگ سے علاج کروائیں، اگر کوئی گیپ آ گیا ہے ہڈیوں وغیرہ کے اندر اس کا علاج جو پراپر باقاعدہ دکھا کر علاج کروائیں، اگر کوئی خاص پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ یہ علاج کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے انجیر لینی ہے، ہر کھانے کے بعد 3 انجیر کھا لیا کریں، تو یہ انشاءاللہ عزوجل فائدہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے آپ میتھی دانہ، اور دوسری چیز ہے دار چینی، یہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت ہی الحمدللہ فائدہ مند ہیں، دونوں چیزوں کو آپ نے 100 گرام لے کر ہم وزن لینا ہے ایک جیسے وزن، تو اس کو پیس لیجئے صبح اور شام ایک ایک چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ پٹھوں کی کمزوری اعصابی کمزوری جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید فائدہ بڑھ جائے تو ادرک لے لیجئے. ادرک جو گھروں میں ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ دو کپ پانی کے اندر اس کو ابال لیں اور جب ایک کپ پانی رہ جائے تو وہ پانی کو جو ہے چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی آپ کو جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل.
سب ناظرین جس طرح ہمیں سوالات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے بھی ہمیں ایک میسج کیا ہے وہ ہم سے جو ہے وہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر حسن صدیقی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دمے کھانسی کا روحانی علاج بتا دیں. بالکل نہیں اچھی چیز ہے
ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اگر روحانی علاج والا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
صحیح کہہ رہے ہیں دونوں کا آنا جانا
اس میں کیا آ رہا ہے.
اس کا روحانی علاج یہ ہے اگر دما ہے سانس کا مسئلہ ہے کھانسی ہے تو پرہیز بھی کیا جائے احتیاطیں بھی کی جائیں تمام لوازمات اس کے پورے بھی کیے جائیں وظیفہ وہ سماعت فرما لیجیے. بہت آسان سا یہ عمل ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الفاتحہ تین مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا گلا بھی صحیح ہوگا زکام اگر ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گا دمے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے گا. تو ان تمام امراض میں الحمدللہ عزوجل بہترین یہ وظیفہ ہے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل اس کا بھی باقاعدہ پورا ایک علاج کا سلسلہ ہوتا ہے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ جو وظیفہ آپ کو بیان کیا یہ تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. کال
حضرت میری طبیعت عجیب سی رہتی ہے میدا ٹھیک نہیں رہتا اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں کیونکہ ڈاکٹر کو میں بہت کروا چکا ہوں.
اس میں یہ شامل کر دوں یہ تو کال تھی لیکن ہمیں ایک میسج بھی یہ کہ میدے میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے یعنی انہوں نے گویا کہ ڈاکٹری علاج پوچھا ہے تو وہ دونوں ہی مل جائیں.
امیر اہل سنت دامت بقاسم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی آپ تین عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر زردی رنگ سے یا زعفران سے یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں. لکھ کر آپ ایک پلیٹ صبح ایک دوپہر اور ایک رات اب اس میں پانی ڈال کر آپ تین ٹائم پینا ہے تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے معدے کا آپ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہونا انشاءاللہ عزوجل مسئلہ حل ہو جائے گا. گھریلو علاج کتابیں امیر اہل سنت دامت مخاطب العالیہ کی بہت سارے الحمدللہ عزوجل اس میں روحانی علاج بھی موجود ہیں اور گھریلو علاج بھی بہت سارے ماشاءاللہ موجود ہیں. گھر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے تو آپ یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
ڈاکٹری علاج وہ جو میدے والا میسج ہے
دیکھیں میدے کے حوالے سے ڈاکٹری علاج انہوں نے میدے کے امراض کے جملہ شاید میں خیال سے بولے
کبھی کبھی درد ہوتا ہے
آج سے اب ان کی ایج امپورٹینٹ ہے. ایک سیکنڈ یہ کہ میدے کے اندر جیسے ایک جو کالر تھے انہوں نے کہا انہوں نے بہت سارا میڈیکل کا علاج کرا لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا تو زیادہ تر عمومی طور پہ جو میدے میں پرابلم آتی ہے وہ یا تو السر ہوتا ہے یا انفلیمیشن یا سوزش. اب ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے جو جس کی توجہ پہلے نگرانی شورا نے دلائی تھی
صحیح.
احتیاط اور پرہیز یہ کتنا کیا ڈاکٹر صاحب السر بھی ہوا ہوا ہے اگر جیسے پیپٹک السر ہے یہ تو ایگریویٹ ہوتا رہتا ہے ایون کہ اگر آپ میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے ہوتے
صحیح.
تو وداؤٹ پرہیز یہ کتنا پرسنٹ آپ بتائیں گے کہ چانسز ہیں بدہضمی کو بھی آپ ایڈ کر دیں
جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو احتیاط کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ احتیاط اور ایک پراپر ٹریٹمنٹ. پراپر ٹریٹمنٹ بیسیکلی مریض نہیں لے پاتا ہے کہ کچھ عرصے اس نے ٹریٹمنٹ لی ہے ہفتہ دس دن لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو کیونکہ اس کی علامات اس کی ختم ہو جاتی ہیں تکلیف وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتا ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر. حالانکہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو لمبے عرصے تک یوز کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے علامات ختم ہوتی ہیں وہ اپنی نارمل ڈائٹ پیٹرن پہ آ جاتا ہے, نارمل کھانے کے اوپر آ جاتا
ہے.
وہ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو ڈسکنٹینیو کرے گا, اس کے بعد دوبارہ نارمل پیٹرن پہ آ جاتا ہے. تو تھوڑی احتیاط کے ساتھ ساتھ دوا کو پراپر لینا اس مرض کو ختم کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس میں جس تکلیف ہوتی ہے, ایک آپ کے کسی غذا سے تعلق ہوتا ہے, پھر ایک آپ کا جراثیم سے تعلق ہوتا ہے کہ معدے میں ایک جراثیم ہے, وہ جراثیم نے آ کے آپ کے اٹیک کیا, اس کا ٹریٹمنٹ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو جب تک وہ آپ ڈائگنوسس نہیں کرتے ہیں کہ کس ریزن کی وجہ سے آپ کو بیسیکلی پرابلم ہوئی ہے, تو پراپرلی ٹریٹمنٹ آپ کا نہیں ہو پاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ایک پراپر ڈائگنوسس کر کے ایک پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا کافی حد تک حل نکل آئے گا. اور اس میں دو تین چیزوں کا احتیاط کریں گے, کھانے پینے میں اسپائسی چیزیں ہیں, مرچوں والی چیزیں ہیں, گھی والی چیزیں ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, چائے کا استعمال ہے جو بے جا چائے کا استعمال کرتے ہیں, اسموکرس ہیں, ان کی اپنی ہیبٹس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا, تب جا کے اس کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ حاصل ہو.
سب سے بڑا پرابلم ہے ہم یہی نہیں کر پاتے.
جی
ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی دو, نہ میں کھانے میں احتیاط کروں گا, نہ پینے میں احتیاط کروں گا, نہ کوئی اور کسی دعوت تو چھوڑنی نہیں ہے میرے کو, اور دعوت میں 15 ڈشیں ہیں, تو مطلب کہ میں تو سولوی بھی ڈھونڈتا ہوں یا کہیں رکھی ہوئی ہوگی. تو پھر وہ آ کر پھر ایک تو کولڈ ڈرنک تو نہیں, تو دو کولڈ ڈرنکیں پینی ہے نا, اور پھر آ کر سونا ہے, اور سو کر صبح کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا میدا میدا تو چیخے کا چلائے گا نا, میدے کو اتنا آپ نے اس کے وہ تشدد کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے نا پیارے ہو میٹھے اسلام بھائی, وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم پرہیز نہیں کر سکتے. اچھا پرہیز بھی کیا, ہمارا پرہیز کا ڈیوریشن بہت کم ہے. میری درخواست یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پرہیز کی طرف جاتے ہیں, علاج کی طرف جاتے ہیں, تو اس کو کم از کم 3 مہینے کا ٹائم دیں. یہ ڈاکٹر کے مشورے سے, علاج سے برا میری میڈیسن وغیرہ یعنی کوئی بھی اس طرح کی آپ کو کہتے ہیں نا کہ پریونشن بیٹر دین کیور, تو آپ احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو علاج سے بہتر ہے. تو اس کو ٹائم دیں اور میدے کو ریلیکس دیں, تقریباً 10 سے 12 گھنٹے میدے کو تھوڑا سکون میں اس کو رہنے دیں, کہ بھائی میدے کو بھی تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے. صرف نیند ہی میں میدے کو بےچارے کو آرام ملتا ہوگا, اس کے بعد اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک آپ ہے اور میدا ہے نا, بس خلاص اس کو دے ہی رہے ہوتے ہیں کھا, اس کو فنکشن کرنا ہے نا میدے کو, یعنی ایک مشین ہے گنا, جیسے گنے کی مشین آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں گنا ڈالتے رہے گنا, مشین کو جلتا ہے, مشین کا کام کیا ہے وہ گنا, تو اس کی گراریاں بھی گھسیں گی, پھر گنا ہی نکل جائے گا, بس پانی وانی نکلے گا نہیں. تو ریسٹ دیں میدے کو, 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کا پلیز ریسٹ دیں میدے کو, اور وہ پانی پیتے رہے, اور دوران کچھ ایسی ہے تو ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں کہ ایسی غذائیں پھر آپ اس پر لے لیں بھوک کی صورت میں, کھانے کی صورت میں, کہ جو مطلب کہ کم سے کم کیلوریز والی ہوں, فیٹی نہ ہو اور انرجیٹک ہو. ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی چنے چھولے اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں, ابلی ہوئی سبزی ہوتی ہے, گاجر کھا لیا اور مطلب کہ کھیرا کھا لیا, اس طرح کی چیزیں کھا لی, پھل لے لیا اگر ایسی بھوک لگی ہے, یعنی میدے کو بھی توانائی بھی ملے گی, میدے کو کام تو ملے گا مگر میدے کو کام کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مل رہی ہوگی. تو یہ ایک تو چند چیزیں تھیں کہ یہ احتیاطی طور پر لیں. میں ڈاکٹر صاحب سرچ کروں گا کہ کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں اس وقت میڈیکلی طور پر جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ فیٹی لیور جا رہا ہے, گردوں پر چربی, جگر پر چربی اور دیگر اعضاء بدن پر چربی فیٹی,
جی
کیا آپ مشورہ دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس کے کو ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ اس وقت مطلب یہ کیونکہ ہماری غذا ہے نا, اس سے تیل اور گھی اور مرچی مسالے مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھا اب اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ, کولیسٹرول چیک کروائیں پلیز, اپنا ٹرائیگلیزرائیڈ چیک کروا لیں, اپنا یورک ایسڈ چیک کروا لیں, اور کریٹینائن جو گردوں کا ایک ٹیسٹ ہے وہ چیک کروا لیں, شوگر چیک کروا لیں. اسی طرح یہ فیٹی چیزیں جو بعض اوقات ہمارے آرگن آف باڈیز کے ساتھ جو ایک اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ چیک کروا لیں, ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں, ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوا, ٹیسٹ کا لکھوا لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ ابھی آپ کو پرابلم نہیں ہے, ابھی آپ کو بظاہر تا پرابلم نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیسٹ کروا لیں, ورنہ ہاسپٹل میں آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑے گا, اس میں ڈاکٹر کے پیسے الگ جائیں گے, بیڈ کے پیسے الگ جائیں گے,
हॉस्पिटल के पैसे अलग जाएंगे, उधर जो मेडिसिन और ड्रिप और जो इंजेक्शन और जो फार्मेसी, जो हॉस्पिटल की फार्मेसी को जो नवाजा जा रहा होगा, ये आप पर बोझ अलग पड़ेगा, और पूरे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के होते हैं वो भी आपसे थोड़े बहुत लिए जाएंगे, सीधी बात है। इन तमाम से बचते हुए फिर आप बेबस लाचार पड़े होंगे एक तरह से, और वो जो चाहेंगे आपका ब्लड निकालेंगे ले जाएंगे, ब्लड निकालेंगे ले जाएंगे। इन तमाम तरह आजमाइशों से बचने से बेहतर ये नहीं है कि अगर आप इस वक्त चल रहे हैं फिर रहे हैं हॉस्पिटल से दूर है, अल्लाह आपको दूरी रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ईमान भी सलामत रखे, जान और माल भी सलामत रखे। तो आप आज टेस्ट करवा लें और जो भी रिपोर्ट आएगी आप घर पर उसको सही कर सकेंगे, वरना अस्पताल में उसको सही किया जाएगा, और वो बहुत बड़ी तकलीफ है अस्पताल की, यकीन माने बहुत बड़ी तकलीफ है। और आप जिन अस्पतालों में एडमिट हुए हुए लोग हैं ना, आप इनका इंटरव्यू में एक तादाद बोलेगी कि हमने एहतियात नहीं की थी, हमें समझाया गया था, हमने रिपोर्ट, आपकी शुगर ज्यादा आ जाएगी, आप घर बैठे उसको इलाज कर लेंगे, और ये इलाज वो होंगे बाद जिसके मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको बता, कोलेस्ट्रॉल हाई आ जाएगा विदाउट मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल नीचे आ सकता है, यूरिक एसिड हाई आ जाएगा विदाउट मेडिसिन यूरिक एसिड नीचे आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड आपका शुगर आपके ये दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं ये अगर हाई आ जाए, यानी मतलब रेड लाइन भी क्रॉस कर ले विदाउट मेडिसिन भी के साथ में कह रहा हूं, विदाउट मेडिसिन भी नीचे लाया जा सकता है और चंद महीनों में नीचे आ सकता है, और फिर छह महीने का रिपोर्ट कराएंगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपकी सेट हो गई होंगी। मगर ये 5,000, 2,000, 3,000 के शायद एक्सपेंसेस होंगे जो मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई लेबोरेटरी नहीं है, मैं फादरत के साथ मैं समझ रहा कि अपनी लेबोरेटरी चला रहा है, मेरी कोई लेबोरेटरी नहीं है, मगर मैं आपको अस्पताल में देखना नहीं चाहता, मैं आपको बिस्तर पर घर के अंदर तमाम तर घर वालों को आपका इलाज कराते हुए देखना नहीं चाहता, क्या बिस्तर पर पड़े हुए अब आप उठकर बाथरूम में भी नहीं जा सकते, मैं सिर्फ आपको इससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला दीन ईमान जान माल इज्जत आबरू सब सलामत रखे, हम सब की सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी बात मानिए। अभी आप सिर्फ डॉक्टर को मुझे ये टेस्ट कराना है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? अब मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं बोलता चला जाता हूँ, क्या करूँ
भाई साहब? ये भी आपने हाई साहब ने अकबर हुसैन भाई जितनी भी बीमारियां बयान फरमाई है
जी,
ये टॉप फाइव इनको बोला जाता है प्रिवेंटेबल डिजीजेस, यानी जिनका टॉप फाइव प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी ये प्रिवेंटेबल मतलब ये हैं तो टॉप फाइव में लेकिन इनको बचा भी जा सकता है।
मैं साल में इस तरह के टेस्ट 2 से 3 बार करवाता हूँ पूरे साल में, और मैं हर बार अपनी रिपोर्ट डॉक्टर सलमान को भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ कमी बेशी ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे करके हम उसको कंट्रोल करते हैं, स्पेशली 50 एंड प्लस जो 50 जैसे ऊपर की उम्र है उनको ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हमें अपने वो कुछ खास लोगों ने ये कहा है कि 50 साल की उम्र होने के बाद बीमारियां आपकी बदन पर नॉक करती रहती हैं, दस्तक देती रहती हैं, और दरवाजा कुंडी बुंडी लगती नहीं है 50 साल की, मतलब जो दरवाजा मजबूती से बंद होता नहीं है, बीमारियां दाखिल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वीकनेस का वो एक पीरियड शुरू हो चुका होता है, तो इसमें एहतियातें हमें बढ़ानी पड़ती हैं।
दावतों का तस्करा किया आपने, अच्छे खासे जो परहेज करने वाले लोग होते हैं ना, जिस तरह दावत होती है किसी के शादी में जाना होता है तो वो हिसाब किताब लगाते हैं कि 1,000 रुपए देने हैं, तो फिर आपने कहा ना वो 2 बोतलें और फिर उसमें तरह तरह के आइटम्स होते हैं, या फैमिली जा रही है तो वो पूरा हिसाब किताब जो है
मेहरबानी है तराजू लेकर नहीं जाते। बेटा 5 आदमी है, बेटा तूने कितना किलो चिकन खाया, बेटा तूने कितना किलो मतलब बिरयानी ली, तूने कितना किलो कितने का पड़ा होगा ये, कितने रुपए दिए, 55,000, बेटा अभी 2 प्लेट और खा ले, कस्टर्ड और ले ले बेटा तू, 3 बोतल और पी जा, अब पूरा वसूल करना है बल्कि प्लस में जाना है। तो ये सब कुछ कर भी दिया आपने, नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना है, अल्लाह ना करे, और फिर वहां जो प्रॉब्लम होना है वो होना है। अब लिफाफा छोटा दे देना, अगर लिफाफे पर ही खाना खाना तो भी लिफाफा छोटा दे दे, क्यों अपने लिए आजमाइश पैदा कर रहे हैं?
उन्होंने बड़ा दिया था ना, फिर कैसे?
नहीं तो वो बड़े लोगों के उन्होंने बड़ा, ये मैं ये अलग टॉपिक है,
ठीक है।
अगर कोई आकर आपको 1,000 का तोहफा देता है जी, तो आप जरूरी थोड़ी आप उसको 1,000 का तोहफा दे सके, आप उसको 200 रुपए का तोहफा दे दे, आप ना भी दे उससे तोहफा इसने दिया ही नहीं था कि मुझे वापसी में तोहफा मिलेगा, तोहफा दो तोहफा लो, मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन अब अपनी पोजिशन नहीं है तो अपने भी कर्जा लेकर किसी को 1,000 रुपए तोहफा दे दे, इससे क्या फायदा?
سب اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں عام طور سے, بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے والے, تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ پراپر
اچھی
ٹیسٹ ہو جائے, کہ جو واقعی وہ مرض بھی ہوتا ہے تو ذنی اگر تشخیص اس کی اچھی ہو جائے.
اچھی لیبورٹری سے کروائیں, لیبورٹری اچھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے, کم ہے
کم
مگر ہیں. اپنے اچھے اور خوف خدا والے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہم نہ یا مجھے, میں پرسنلی تو نہیں بول سکوں گا کہ لیبورٹری صحیح ہے یا نہیں.
ایسا ہوتا نا کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ زیادہ پیسے لگ رہے ہیں تو تھوڑے سے پیسے یہاں,
مطلب یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو معیار نہیں بنا سکتے کہ جو پیسے زیادہ لیتا ہے وہ اچھا کرتا ہوگا, جو پیسے کم لیتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا ہوگا. اس کو بھی معیار تو ہم نہیں بنا سکتے. تو مطلب یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کو لیبورٹری بھی اچھی مل جائے, ڈاکٹر بھی اچھا مل جائے اور رپورٹ بھی اچھی آ جائے. اور آپ کو آپ ٹینج آپ جس طرح شوگر نارمل آئے تو بھی کھانا نہیں شروع کر دینا, یا کولیسٹرول نارمل آئے گا تو آپ بولو بس ہٹ جاؤ, میری کولیسٹرول نارمل ہو گئی ہے, چھ مہینے میں میں نے دوبارہ اپنے آپ کو بیماری کی طرف لے کے جانا ہے. ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا, مہربانی کیجیے گا. یقین مانے گھر کا ایک فرد بیمار ہوتا ہے پورا گھر سروائیو کرتا ہے. اتنی مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, پیشنٹ نہیں ہے, صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اس میں اگر آپ بیمار ہو گئے گھر میں بیٹھ جاؤ, وہ بھی گھر کا کمانے والا خدا نہ خاصا بیمار ہو گیا تو. میں ایک اسلام بھائی کو مشورے دیے تھے, وہ بےچارے مان تو نہیں رہے, اور میں دو تین دفعہ ان کو مشورہ دیا. میں نے مہربانی کرے, میں نے ان کو کھاتے پیتے جس طرح سے دیکھا ہے نا, میں نے مہربانی کرے یار آپ ٹیسٹ کروا لیں. تو وہ یہی ڈر کہ یار میں ٹیسٹ کراؤں گا نکل آیا. میں ہسپتال میں مطلب آپ خدا نہ خاصا گر گئے, بے ہوش ہو گئے, اللہ نہ کرے, پھر جب ٹیسٹ کروائیں گے پھر جو نکلے گا تو پھر تو خالی پڑے ہوئے گا ہسپتال کے اندر. اب ڈاکٹر کا ہی ہوگا جس کی جو مرضی ہوگی ٹیسٹ, جو آپ نہیں چاہتے وہ بھی ٹیسٹ ہو جائیں گے. وہ لیبورٹری تو میڈیکل ہسپتال کو تو اپنی لیبورٹری تو چلانی ہے نا. یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے میڈیکل والے جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے یہ ہاسپٹلوں کے اوور ہیڈ نکالے جاتے ہیں اور وہ کن کن پیشنٹوں سے وصول کیا جاتا ہے. یہ الگ ساری اسٹوری ہے. تو
مسائل کا حل چل رہا ہے.
تو ہم کیا دے رہے تھے بھیا,
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ
ہم بھی تو مسائل کا
مزید
دے رہے تھے, بےچارے پریشان ہیں لوگ.
جی جی یہ بھی
جی جی فرمائیں
میسج ہے. میرے بھائی کو کہیں کام نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو دو دن سے زیادہ وہ وان نہیں ٹھہر پاتا.
استقامت یہ ایک مسئلہ ہے. اگر غور کریں گے تو شاید بھائی کو کسی کام پر بھی استقامت نہیں ملتی ہوگی. یہ ایک طبیعت ہے کہ اس کو عموماً ہمارے اس میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ ٹکتا نہیں ہے.
صحیح.
تو وہ عادتوں میں بھی نیتوں میں بھی بعضوں کا استقامت نہیں ملتی. اس کا ایک حل ہوتا ہے, ایسے افراد کو میں عرض کروں گا کہ جو کہیں ٹک نہیں پاتے, تھوڑا سا غور کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں. جو آپ چاہتے ہیں نا, اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو وہ کام کر لیں. تو آپ کے پیشن کے مطابق جو پروفیشن مل جائے گا نا, جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا. کیونکہ ایسے کئی لوگ ہوگی جن کو پیسے کی اتنی نہیں ہوتی, ان کو کام اپنے مطلب کا چاہیے ہوتا ہے. یار کام مجھے میرے مطلب کا مل جائے اور میں چاہتا ہوں بھائی یوں ہو, میں یہ کروں, تو وہ اس میں بہت سیٹسفائی ہیں. پیسہ ملنے سے بندہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتا, اطمینان ذہن اور قلب کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. تو یہ ممکن ایسا ہو جائے, پھر دعا بھی کرتے رہے, اللہ خیر فرمائے.
کالز شامل کرتے ہیں.
مسائل کا یہ, میں ابھی عمران بھائی کا پروگرام دیکھ رہا تھا. مسائل کا یہ ہے کہ میں ڈگریشن کا کام ہے, ڈگریشن کا کام کرتا ہوں تو اس کے اندر میں کو اپنا ڈپریشن ہوتا ہے. کام کرتا ہوں تو ڈپریشن میں چاہ رہا ہوں, جیسے ڈگریشن کا کام ہے, ڈگریشن کا کام کرتا ہوں تو اس کے اندر میں ایک دم ڈپریشن میں آ جاتا ہوں. جیسے پریشان رہتا ہوں, کام آیا گا کام کیسے کروں, اور یہ ایک دم یہی ٹینشن رہتی ہے, جیسے ڈپریشن ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, قلبی ذہنی سکون عطا فرمائے. یہ خاص ٹاپک ہے جو ہمارے ڈاکٹر زیرک سے ریلیٹڈ ہے. میرا خیال ہے کال چلانے والوں کو پتا تھا کہ یہ ٹاپک کون سا ہے,
اسی طریقے
انہوں نے ڈاکٹر زیرک کو بھی ہم کو بتا دیا کہ ادھر ادھر نہیں جانا, چلو یو کے چلتے ہیں, نہیں مدینے جائیں گے ہم تو انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب.
جی اس میں جیسے پہلے تھوڑا کچھ دیر پہلے ڈی موٹیویشن پر ہماری گفتگو ہوئی تھی, تو یہ ایک ٹرینڈ سا چل پڑتا ہے. میں خیر ان کا رد نہیں کر رہا, لیکن ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی میں ڈپریس ہوں, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ جیسے انہوں نے شاید ان کا کوئی کاروبار ہوگا, اپنا بزنس ہوگا, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہوگا, تو یہ بزنس میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا کسٹمر میں کمی بیشی کی وجہ سے स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो बिल्कुल होगा, लेकिन इस स्ट्रेस को डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। इसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी एक जो है वो बहुत अच्छा मदनी फूल सीखने को मिला, और उस पर मैंने और भी की दौराने सिलसिला जो आपने तवक्कुल के हवाले से कहा। बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है छोटी छोटी, और ये छोटी छोटे स्ट्रेस और छोटी छोटी एंग्जाइटी अगर इनको दूर ना किया जाए तो फिर ये आगे चलकर डिप्रेशन का सबब बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कुल यानी कि मोमिन के पास एक ऐसा हथियार है ना कि तवक्कुल की वजह से अगर वो जब किसी परेशानी का शिकार हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बेहतरी की जो है वो उम्मीद रखेगा कि हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, अपनी तरफ से कोशिश भी जारी रखे, कस्टमर अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा, और ये तवक्कुल इल्लाह जो है अगर हमारा इस पर हो जाए तो बहुत सारे हमारे लोग ये जो आए दिन स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जो है वो मर्ज है, इंशाअल्लाह मैं यानी कि अगर कहूँ ना कि मेरा जो मेरे जहन में बात आ रही थी कि तवक्कुल पर आपने जो मदनी फूल दिए ना, अगर मेरे पास कोई ऐसी मोहर होती ना कि मैं अपने पास उस पर रख लेता और जो है वो इनको जो भी मरीज आए उसको दूं और कहूँ कि भाई ये आप पी लें और इस पर जो है वो अमल करते रहे, तो इंशाअल्लाह इस जेब में जो है वो ये जितने भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल बहुत फायदा होगा इसमें।
जज़ाकअल्लाह खैर। वाकई तवक्कुल तवक्कुल रिस्क के ताल्लुक से अलग है, यानी तवक्कुल रिस्क का जो मामला होता है रोजगार का, परेशानियों के ताल्लुक से तवक्कुल, खौफ के ताल्लुक से तवक्कुल, और कर्जा आ जाए तो तवक्कुल, यानी अलग। अच्छा, परेशानियां हैं और हालात अच्छे नहीं है, कहीं फंस गए हैं, कैद में आ गए हैं, कोई खौफ और दहशत का मामला है तो अपने रब पर भरोसा। ये सब जगह पर तवक्कुल के अपने अपने दर्जे और अपनी अपनी कैफियत है कि अपने रब पर भरोसा करे। माशाल्लाह आपने मेरी हौसला अफजाई की, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। और मेरी दरख्वास्त ये है कि इह्याउल उलूम इसमें तवक्कुल का बहुत ही तफसील बयान इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने फरमाया है, और अगर इसके शॉर्ट इसका वर्जन आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मिनहाजुल आबिदीन, इसमें तवक्कुल को सवाल जवाब की सूरत में लिया गया, यानी कि जो जिसको आप तवक्कुल बताते हैं उसके जहन में आने वाले जो सवालात मुतवक्के होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने वहां पर नकल किया है। और जब मरीज या किसी भी ऐसे शख्स से बात की जाए तो वहां पर हिकायत बड़ा असर करती है, ये हिकायत ये देखिए फला। अच्छा, हिकायत में फिर ये होगा पेशेंट या जैसा फर्द वैसी हिकायत होनी चाहिए। अगर वो बीमारी की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला ने किस तरह मरीज को शिफा दी और उसको किस तरह शिफा मिल गई, ये है। घर बार की वजह से है तो उसकी हिकायत अलग है, कारोबार की वजह से तो हिकायत अलग है, दीगर इस तरह के अगर मामला तो उसकी जिंदगी से गुजरे हैं तो उसकी हिकायत अलग है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब देखे ना, शाब अबी तालिब में 3 साल का सोशल बायकॉट, तवक्कुल की अपनी आला मिसाल थी, और जिस गार का मैंने वाक्य बयान किया उस तवक्कुल की एक अपनी आला मिसाल थी, कज़वा बदर में तवक्कुल की अपनी मिसाल थी है। तो ये अगर आप इसको देखें तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, खुद सिद्दीक अकबर की खिलाफत में, खुलफा राशिदीन की खिलाफत में, उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत में रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसके अलावा दीगर साहबा और साहबियात की जिंदगियों में देखें, चाहे वो माल की कमी थी या असबाब की कमी थी, उसमें जो तवक्कुल था, तवक्कुल पर अल्लाह की मदद, यानी एक है डॉक्टर जीरे तवक्कुल का वाकया, और एक तवक्कुल करने के बाद अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला ने इस मुतवक्किल की कैसे मदद की, इन तवक्कुल करने वालों कैसे मदद की और उनके हालात में कितनी बेहतरी आई, फिर तवक्कुल करने वालों के मरने के बाद के फवायद, यानी बाद वफात जो तवक्कुल करने वालों को जो फायदे मिलते हैं वो अपने फायदे, जो सवाब फजीलत इनाम इकराम जो मिलते हैं उसका एक अपना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा गैब पर ईमान है, और आखरत की सोच ऐसी चीज है कि वो इंसान की जिंदगी में बड़ा असर डालती है, सोचों के जाविये बदल देती है, और वो उसकी मतलब वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो कहां के कहां निकल जाता है। तो जैसे एक शख्स ने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की कि मैं रहने के लिए अपने वो शेर बदलना चाहते थे, میں کس طرف جاؤں؟ دونوں نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا وہاں جا کر رہ لیں. تو کہا وہاں میرے روزگار کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایک خلاصہ عرض کر, اس کو کیا بھلائے پہنچے گی جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے. یعنی یعنی اس کو میں یوں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ایک شخص کہیں کاروبار کے لیے یا روزگار کے لیے جا رہا تھا, تو ایک بزرگ سے دعا کرانے کے لیے آیا کہ دعا کرے میں فلاں روزگار کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. تو اس نے کہا حضور آپ کے آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, وہاں کا خدا الگ تھوڑی ہے, جو یہاں جو خدا ہے وہ خدا ہی ایک ہی ہے اور ہے. تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو خدا تجھے وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی رزق دینے پر قادر ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں. جو موضوع چلا تھا توکل کا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب نے جیسے حوصلہ افزائی کی تو مجھے لگا کہ یہ شاید توکل کا موضوع ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے, کہ اس میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہوگی اور اپنے رب پر بھروسہ یقیناً اس سے بہتر کیا بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں توکل یعنی کہ اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
امشیرہ کے گردے میں چار پتھریاں ہیں, دعا کا ہے اور روحانی علاج.
اللہ تعالی شفا عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے جلد از جلد, روحانی علاج.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 21 مرتبہ سورہ علم نشرح اگر یہ خود پڑھ سکتی ہوں طلب,
21 ٹائم
اول و آخر 11 بار درود پاک, تو یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں. الحمدللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گردوں کی پتھری یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. اس کے جو فوائد لکھے ہیں اس وظیفے کے, تو اس کی تاثیر اتنی ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا, اور الحمدللہ عزوجل تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی اس کے آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں, اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں, اور تو گردے کی جگہ پر باندھنے کے یہ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, باندھنے کے بھی ہوتے ہیں, پینے کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں. اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو وظیفہ بتایا یہ تا حصول شفا آپ اس عمل کو جاری رکھیے, اللہ پاک شفا دینے والا.
میری درخواست ہے ہمارے پروگرام ارینج کرنے والوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی دیکھنے والوں سے بھی تمام عاشقان رسول سے, آپ کو بہت روحانی علاج دیے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی علاج سے فائدہ حاصل کرتے ہوں. تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ روحانی علاج سے جو آپ کو فوائد ملے, جیسے مثال تو انہوں نے 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ علم نشرح سورت پڑھنے کا جیسے کہا, ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو اور واقعی اس کی پتھری نکل گئی ہو. اس طرح اور دیگر آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں, بے اولادی کے تعلق سے, بیماری کے تعلق سے, اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آیا ہے تو آپ وہ فرق بھی یہاں پہنچا دیں ہمارے روحانی علاج والوں کو. کیونکہ اگر یہ بتا دیں جیسے انہوں نے کہا, اگر یہ ساتھ کہہ دیتے, اگر کیونکہ جھوٹ تو کہنا نہیں ہے, اگر ان کے پاس واقعی کوئی ایسی حقیقت تھی حقائق پر مبنی کوئی ان کے پاس ہوتی ہے مزید باہر آتی ہے, مگر میں موضوع کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں کو ہم نے دیا تھا, انہوں نے کیا تھا, ان کی پتھری نکل گئی. تو اگر اس طرح کی ہمیں آڈیو مل جائے, اس طرح کی ہمیں تحریر مل جائے نا, تو اس سے مطلب علاج جس کو دیا جاتا ہے نا اس کو ایک فرحت بھی ملتی ہے کہ ہاں یار ہوا تھا.
حضرت تیرا رکشا چوری ہو گئی, اس کے لیے دعا کروا رہی ہے, دعا کرے اللہ کرے مل جائے رکشا, بہت پریشان ہو گئی, دعا کو درخواست.
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کا یہ رکشا خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو مل جائے. میرا مشورہ ہے کہ جہاں پر یہ رکشہ چوری ہوا ہے وہاں پر جا کر سورہ طارق کی تلاوت کر لیں, یا جس کو آتی ہے اسے کروا لیں, تو رب نے چاہا تو آپ کو رکشہ مل جائے گا. یہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مریضوں پر, پریشان حالوں پر, دکھیاروں پر, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا نہیں کہہ سکے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں سب کی مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے. ہماری بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, بے اولادیاں, بے جا مقدمے بازیاں, بے روزگاریاں, جملہ پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر فرمائے.
آمین
بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بنا یا رب